بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر. السلام علیکم ناظرین، پروگرام اخبارات کا جائزہ میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے. اس امید کے ساتھ پروگرام کا آغاز کریں گے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں خیر عافیت سے ہوں. آج کے پروگرام میں یہ مختلف روزناموں کی کچھ اہم سرخیوں اور مقالوں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام کے پہلے حصے میں کچھ اہم سرخیاں جو ہم نے انتخاب کی ہیں وہ ہیں روزنامہ ہم شہری سے. تو پیش خدمت ہیں اہم سرخیاں. ایران کے رہبر کے فتوے کو اہم سمجھتے ہیں، اہم امور میں اتفاق ہو گیا ہے جان کیری. صہیونی حکومت کے خاتمے کا عمل شروع ہو چکا ہے، ایران میں فلسطینی سفیر. بوکو حرام نے داعش کی حمایت کا اعلان کر دیا. روزنامہ ہم شہری نے اپنی سرخی برطانیہ کی کابینہ میں زلزلہ کے ذیل میں لکھا ہے. برطانیہ کے وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون نے ایسے عالم میں کہ ان کی حکومت اور جماعت کو مختلف سیاسی میدانوں میں مسلسل شکست کا منہ دیکھنا پڑا ہے، اپنی کابینہ میں وسیع پیمانے پر تبدیلیاں کی ہیں تاکہ سن 2015 کے انتخابات میں ان کی فتح کا امکان بڑھ جائے. اسی تناظر میں وزیر خارجہ ولیم ہیگ کو 4 سال تک کام کرنے کے بعد ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے. اگلے عام انتخابات سے قبل کابینہ میں بڑی تبدیلی کرتے ہوئے وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون نے ولیم ہیگ سمیت کئی اہم وزیروں کے قلمدان واپس لینے کا فیصلہ کیا ہے. برطانوی وزیر اعظم کے دفتر کے مطابق ہیگ اب ایوان زیریں ہاؤس آف کامنس کے لیڈر کے طور پر کابینہ میں شامل رہیں گے. روزنامہ ہم شہری نے تل ابیب اپنے اہداف حاصل نہیں کر سکا عنوان کے تحت ایک مضمون شائع کیا ہے. نظر ڈالیں گے مضمون کے کچھ اہم اقتباسات پر.
گزشتہ مہینے کے اوائل میں 3 صہیونی فوجی مارے گئے جو کیڈٹ یا اسٹاف کی حیثیت سے اسرائیلی فضائیہ کے لیے کام کرتے تھے. حالانکہ اب تک کسی بھی گروہ نے ان کے قتل کی ذمہ داری تسلیم نہیں کی ہے، تاہم صہیونی حکومت نے اس واقعے پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے بڑی تعداد میں لوگوں کو گرفتار کرنے کے علاوہ غزہ پر حملہ بھی کر دیا. فطری طور پر مزاحمتی تنظیموں کو اس حملے کا جواب دینا ہی تھا. صہیونی حکومت نے اپنے اندھا دھند حملوں میں بڑی تعداد میں غیر فوجیوں کو نشانہ بنایا. حقیقت یہ ہے کہ صہیونی حکومت کو غزہ پر ایک بار پھر حملے کے لیے کسی بہانے کی تلاش تھی. اس نے اپنے اینٹی میزائل سسٹم پر بھروسہ کرتے ہوئے اور یہ سوچ کر کہ اس بار یہ سسٹم حماس کے راکٹوں اور میزائلوں کو تباہ کر دے گا، غزہ پر حملہ شروع کر دیا. لیکن ایک بار پھر دفاعی سسٹم اسرائیل کی توقعات پر پورا نہیں اترا. فلسطین کی مزاحمتی تنظیموں کے میزائلوں نے نہ صرف غزہ کے قریبی علاقوں بلکہ بیت المقدس، تل ابیب اور حیفہ تک کو نشانہ بنایا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ صہیونی حکومت غزہ سے آنے والے صرف کچھ ہی میزائلوں کو تباہ کر پا رہی ہے اور اس کے پروپیگنڈے کے برخلاف اسرائیل کو بآسانی نشانہ بنایا جا سکتا ہے. اسرائیل نے کئی اہداف کے ساتھ غزہ پر حملہ شروع کیا تھا جن میں سے کوئی بھی ہدف پورا نہیں ہو سکا ہے. جنگ بندی کے اعلان کا مطلب اسرائیل کی شکست ہوگا کیونکہ وہ اپنے اہداف حاصل نہیں کر سکا ہے اور اسی لیے وہ جنگ بندی کو تسلیم کرنے کے باوجود حملے کر رہا ہے. بنابری غزہ میں ہونے والے تمام تر جانی و مالی نقصانات کے باوجود اسٹریٹجک پہلو سے دیکھا جائے تو یہ صہیونی حکومت ہے جو بحران میں مبتلا ہوئی ہے، غزہ نہیں. خاص طور پر اس لیے کہ فلسطینی تو اس ایثار اور جہاد کے عادی ہیں جبکہ اسرائیلی اب سے کچھ عرصے پہلے تک شکست نام کی چیز کو جانتے ہی نہیں تھے. اس جنگ نے ایک بار پھر یہ ثابت کر دیا ہے کہ عالم اسلام کی سب سے پہلی ترجیح شام، عراق یا لبنان نہیں بلکہ فلسطین ہونی چاہیے. اور دوسری بات یہ، عرب لیگ جیسے ادارے مر چکے ہیں. شام کی رکنیت کو معلق کرنے کے لیے آدھے گھنٹے میں اجلاس بلانے والا یہ ادارہ 7 دن تک فلسطین کے بارے میں نشست منعقد نہیں کر سکا کہ کم از کم ایک مذمتی بیان ہی جاری کر سکتا.
یہاں وقت ہوتا ہے ایک بریک کا، بریک لیں گے اور دوبارہ حاضر ہوں گے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید عرض کرتے ہیں. آپ کے لیے چلتے ہیں دہلی اسٹوڈیو جہاں سے پروگرام میں شامل ہو رہے ہیں ہمارے ساتھی جعفری. جی جعفری آمدید.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نئی دہلی اسٹوڈیو کی جانب سے آپ سبھی ناظرین کا خیر مقدم ہے. میں ہوں محمد احمد جعفری اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اخبارات کا جائزہ. ناظرین سب سے پہلے پیش خدمت ہے روزنامہ انقلاب کی کچھ اہم سرخیاں. لیبیا میں باغیوں کے ایئرپورٹ پر حملہ, 90% طیارے تباہ, 15 افراد ہلاک. شمالی وزیرستان میں فوجی آپریشن کا دائرہ وسیع. باجوڑ کے 3 دیہات خالی کرنے کے حکم کے بعد لوگوں نے نقل مکانی شروع کر دی. مودی حکومت کا اسرائیل کے خلاف پارلیمنٹ میں مذہبی مذمتی قرارداد لانے سے انکار. اپوزیشن پارٹیوں کا واک آؤٹ. ناظرین روزنامہ انقلاب نے اقوام متحدہ سلامتی کونسل اور غزہ کے عنوان سے ایک اداریہ شائع کیا ہے جس میں اداریہ کہتا ہے سلامتی کونسل جیسا کہ نام ہی سے ظاہر ہے امن و امان پر منڈلانے والے خطرات سے نمٹنے کے لیے قائم کی گئی تھی, لیکن یہ کونسل بھی اور اقوام متحدہ بھی اس کھلونے کے مانند ہیں جس میں حرکت اسی وقت ہوتی ہے جب چابی بھری جاتی ہے. یہ راز کہ چابی کون بھرتا ہے ہر خاص و عام پر ظاہر ہے. اس ادارے نے غزے میں کم و بیش 1 ہفتے سے جاری اسرائیل کی درندگی کا اگر کوئی نوٹس لیا تو صرف اتنا کہ اسرائیل سے اپیل کی اور بس. کوئی اور ملک ہوتا, بالخصوص مسلم ملک, تو سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بھی منعقد ہوتا اور متعلقہ ملک پر پابندیاں عائد کرنے کا فیصلہ بھی کر لیا جاتا. یہ کتنی ذلت آمیز جانبداری ہے اس کا اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے. ایک جانب صرف اپیل یا مذمت ہے, دوسری جانب باقاعدہ کاروائی. اس کا مفہوم صاف ہے کہ اقوام متحدہ یا اس کی سلامتی کونسل خاص منصوبے اور ایجنڈے کے تحت سرگرم عمل رہتے ہیں اور مغربی طاقتوں کا اعلی کار بنے رہنے میں شرم تک محسوس نہیں کرتے. ایسے اداروں کو عالمی کہلانے کا کوئی حق نہیں ہے, بلکہ انہیں فوراً سے بیشتر اپنا دفتر سمیٹ لینے پر مجبور کیا جانا چاہیے کہ یہ ادارہ سراسر دوغلے ہیں. ناظرین اداری آخر میں کہتا ہے, غزے پر حملوں کا سلسلہ گزشتہ جمعرات کو شروع ہوا اور اب تک وہاں 175 سے زائد فلسطینی جاں بحق ہو چکے ہیں, 1300 سے زائد زخمی ہیں اور 1700 سے زائد کو نقل مکانی پر مجبور ہونا پڑا ہے, جبکہ اسرائیل کا کوئی قابل ذکر نقصان نہیں ہوا ہے. اقوام متحدہ اگر انصاف کے معمولی تقاضوں کو بھی سامنے رکھے اس پر اپنی جانبداری آشکار ہو جائے گی. اس کے باوجود خود کو اقوام عالم کا نمائندہ قرار دینا اور دنیا کو بیوقوف بنانا اس کا ترہ امتیاز ہے. آئیے ناظرین اب رخ کرتے ہیں روزنامہ راشٹری سہارا کی کچھ اہم سرخیوں کا. حماس نے جنگ بندی کی مصری تجویز مسترد کر دی. معاہدے کے بغیر جنگ بندی بے معنی. اسرائیل غزے کا فوجی محاصرہ ختم کرے حماس. برکس انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ بینک کے معاہدے پر دستخط. غزہ پر اسرائیلی بمباری کے خلاف مظاہروں کا سلسلہ جاری. ناظرین روزنامہ راشٹری سہارا نے مودی حکومت کے 50 دن کے عنوان سے کلدیپ نیئر کا ایک مضمون شائع کیا ہے جس میں مضمون نگار کہتے ہیں, وزیر اعظم نریندر مودی کی حکومت کے 50 دن کی روشنی میں کہا جا سکتا ہے کہ ہندوستان کی باگ ڈور ایک مذہب نواز حکومت نے سنبھالی ہے. یساریت کی طرف مائل نہرووادی نظریے کو ایک طرف رکھ دیا گیا ہے. ایک بار پھر آزادانہ تجارت اور بلا روک ٹوک خرید و فروخت کی ترغیب لوگوں کو ملے گی. یہ ملک کی اب تک کی رہنمائی کرنے والی پالیوں سے یکسر انحراف ہے. پبلک سیکٹر سکڑ جائے گا اور متمول افراد کا دائرہ اثر و عمل وسیع ہو جائے گا. یہ آزاد معیشت کا منطقی نتیجہ ہے. یہ کہنا مشکل ہے کہ مودی غیر منصوبہ بند تجارتی مہم جوئی پر سے پابندیاں ہٹانے میں کس حد تک جا سکتے ہیں, لیکن اس میں شک کی گنجائش نہیں کہ حکمرانی متمول اور طاقتور طبقے کے ہاتھ میں ہے. اس سے یقیناً غریب کی پیٹ دیوار سے لگ جائے گی, کیونکہ سرمایہ دار نظام کے پاس نشوونما کا کوئی دوسرا طریقہ ہی نہیں ہے. پھر بھی مودی کو اپنی روح میں یساریت پسند اس نظام کے استفادہ کنندگان کی طرف سے سنگین مخالفت کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے. تاہم مودی نے جن پروگراموں پالیسیوں پر سے پردہ اٹھایا ہے ان میں کوئی قابل ذکر خصوصیت تو نہیں ہے. ان کے انتخابی مہم میں اتنے وعدے کیے تھے کہ عوام میں اتنی امیدیں جگائی تھیں کہ ان کا پیش کردہ بجٹ آگے پڑھنے کے لیے ضروری تبدیلیاں لانے کے لیے ناکافی پڑ رہا ہے. آئیے ناظرین اب رخ کرتے ہیں روزنامہ ہندوستان ایکسپریس کی کچھ اہم سرخیوں کا. وزیر اعظم نریندر مودی کی چین کے صدر سے ملاقات. برکس کی 6ٹی چوٹی کانفرنس شروع. شام باغیوں کے علاقے میں امداد پہنچانے کی قرارداد منظور. ناظرین روزنامہ ہندوستان ایکسپریس نے غزہ پھر لہو لہان کے عنوان سے خورشید عالم داؤد کا ایک مضمون شائع کیا ہے جس میں مضمون نگار کہتے ہیں, ہر طرف آگ ہی آگ, تا حد نگاہ شعلہ ہی شعلہ, زمین سے آسمان تک دھواں ہی دھواں, کہیں بچے خون سے لت پت تو کہیں بوڑھے, ایک طرف عورتیں چیخ و پکار میں لگی ہیں تو دوسری طرف کچھ انسان زخمی لوگوں کو لیے اسپتال کی راہ لے رہے ہیں. پھر اگر عوامی رابطے کی ویب سائٹس پر پوسٹ ہونے والی تصویروں کو درست تسلیم کر لیا جائے تو جہاں روتے بلکتے اور خون میں ڈوبے ہوئے شیر خوار اور معصوم بچوں کی تصویریں ملیں گی، وہیں بے شمار ایسی لاشیں ملیں گی جن میں کسی کا ہاتھ تن سے جدا، تو کسی کا پاؤں صاف کٹا ہوا، پھر کسی مردے کے پیٹ میں سوراخ، تو کسی کے سینے میں سوراخ، یہیں پر بس نہیں ہوتا بلکہ اس سے بھی بڑھ کر کتنے ایسے مردوں کی بھی تصویریں دکھنے کو ملیں گی جس کے سر جسم سے جدا ہے۔ یہ کسی ایسے شہر کی کہانی نہیں جہاں قدرتی آفتیں برپا ہوں، یا پھر کسی ایسے ملک کی بھی کہانی نہیں جو کسی اپنے ہم پلہ ملک سے جنگ لڑ رہا ہو، بلکہ یہ اس نہتے اور معصوم لوگوں کے شہر کی حقیقت ہے جو اپنے ہی وطن میں رہ کر بے گھر اور پناہ گزینوں جیسی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ ناظرین، سکسات نئی دلی سٹوڈیو سے اخبارات کا جائزہ ختم ہوتا ہے، اجازت دیں، خدا حافظ۔
بہت شکریہ جعفری آپ کا، یہیں ہم دہلی اسٹوڈیو کا شکریہ ادا کریں گے، یہاں لیں گے ایک بریک اور دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اور اب پروگرام میں شامل کریں گے روزنامہ شرخ کی کچھ اہم سرخیوں کو۔ صہیونی حکومت نے فائر بندی تسلیم کرنے کے بعد غزہ پر دوبارہ حملے کیے۔ برطانوی کابینہ میں بنیادی تبدیلیاں، اقتدار بچانے کے لیے کیمرون کی سر توڑ کوشش۔ افغانستان دھماکے میں 60 افراد ہلاک، 20 زخمی۔ روزنامہ شرق نے اپنی سرخی سلیم جبوری عراق کی پارلیمنٹ کے اسپیکر بن گئے کے ذیل میں لکھا ہے۔ عراقی ذرائع نے بتایا ہے کہ اس ملک کے اراکین پارلیمنٹ نے سلیم جبوری کو پارلیمنٹ کے اسپیکر کے طور پر منتخب کر لیا ہے۔ عراقی سرکاری ٹیلی ویژن چینل کی رپورٹ کے مطابق اراکین پارلیمنٹ نے اپنی تیسری نشست میں سلیم کو اسپیکر اور العبادی اور شیخ محمد کو ڈپٹی اسپیکروں کے طور پر منتخب کر لیا۔ امید کی جاتی ہے کہ سلیم جبوری کو پارلیمنٹ کا اسپیکر بنائے جانے کے بعد عراق کے سیاسی عمل میں اہم اور مثبت پیش رفت ہوگی، اور اس کے بعد ملک کے وزیر اعظم اور صدر کے انتخاب کا بھی راستہ ہموار ہو جائے گا۔ اس سے قبل اسپیکر کے انتخاب کے لیے پارلیمنٹ کی دو نشستیں بغیر کسی نتیجے کے اختتام پذیر ہو گئی تھیں۔ علاقے میں داعش کا کھیل، یہ ہے عنوان روزنامہ شرق میں شائع ہونے والے آج کے ایک مضمون کا۔ نظر ڈالیں گے مضمون کے کچھ اہم اقتباسات پر۔
سابق سوویت یونین کا شیرازہ بکھرنے کا اصل پیغام دو قطبوں کے ٹکراؤ کی سر جنگ کی جہت بدل کر ان تحریکوں سے دونوں قطبوں کی جنگ تھا جو بڑی طاقتوں کے تسلط کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھیں۔ یہ تحریکیں سن 1920 اور 30 کے عشرے میں معرض وجود میں آئی تھیں اور تیسری دنیا کے بہت سے ممالک میں آزادی کا باعث بنی تھیں۔ یہ تحریکیں بعد میں 60 کے عشرے میں ناوابستہ تحریک میں اکٹھا ہو گئیں۔ 70 کے عشرے کے اواخر میں اسلامی انقلاب کی کامیابی، علاقے میں امریکہ کی طاقت کا بکھرنا اور افغان مجاہدین کی جانب سے سوویت یونین کا مقابلہ دنیا میں بڑی طاقتوں کے خلاف ایک نئی استقامت شروع ہونے کا مظہر تھے۔ اسی وقت سے امریکہ میں یونیورسٹیوں کی سطح پر مشرق وسطی کا نقشہ بدلنے اور اس خطے کے ممالک کو تقسیم کرنے کے منصوبے پر غور ہونے لگا۔ 9/11 کے واقعے کے بعد اس منصوبے پر غور کرنے والوں میں سیاسی اور فوجی حلقوں کا بھی اضافہ ہو گیا، اور قومی و مذہبی تشخص کی بنا پر چھوٹی چھوٹی حکومتوں کے ساتھ ملکوں کی تقسیم کے ذریعے نئے مشرق وسطی کی تشکیل کا منصوبہ تیار کیا گیا۔ سن 2006 میں حزب اللہ کے مقابلے میں صہیونی حکومت کی شکست، اور پھر سن 2011 سے لے کر 2014 تک شام سے ٹکراؤ میں ناکامی نے تسلط پسند طاقتوں کو اپنے اس منصوبے کو جلد از جلد عملی جامہ پہنانے کی ترغیب دلائی۔ اس منصوبے کو روبہ عمل لانے کے لیے داعش نامی دہشت گرد گروہ کا انتخاب کیا گیا، جس نے یہ دکھا دیا تھا کہ وہ انتہائی رجت پرست ہونے کے ساتھ ساتھ بہت بے رحم اور شفاف بھی ہے۔ اسی طرح وہ بڑی آسانی سے دھوکہ کھانے والا بھی ہے، اور کام پورا ہو جانے کے بعد اسے راستے سے ہٹایا بھی جا سکتا ہے۔ داعش اسلام کے لیے لڑنے والا کوئی گروہ نہیں، بلکہ ایک پٹھو فوج ہے جسے اپنی تشکیل کے بعد گزشتہ سال شام میں جبہۃ النصرہ کے ساتھ مل کر دمشق کے خلاف لڑنے کے لیے بھیجا گیا تھا، اور اس کی تشکیل عراق کی باس پارٹی کے ہاتھوں ہوئی تھی۔ داعش کے سرغنہ ابو بکر البغدادی کی جانب سے اپنے کنٹرول والے بعض علاقوں میں باسی عناصر کو والی کے طور پر منسوب کیا جانا داعش کی جانب سے باس پارٹی کی خدمت کی غمازی کرتا ہے۔
پروگرام کا اگلا حصہ مشتمل ہے پاکستانی اخبارات پہ، لیکن پہلے لیں گے ایک بریک۔ اسٹوڈیو میں موجود ہمارے ساتھی رباب پیش کریں گی پاکستانی اخبارات کا جائزہ۔ جی رباب، پروگرام میں خوش آمدید۔
بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اخبارات کا جائزہ کے ساتھ رباب جعفر حاضر خدمت ہے۔ اپنے جائزے کا باقاعدہ آغاز کرتی ہوں روزنامہ جنگ کی اہم سرخیوں سے۔ افغانستان پکتیکا کے بازار میں ہولناک کار بم دھماکہ، 89 افراد ہلاک۔ صدر اور وزیر اعظم میں ملاقات، آپریشن ضرب عزم سمیت دیگر امور پر تبادلے خیال۔ میران شاہ کلیئر قرار، میر علی میں جھڑپ، 11 دہشت گرد ہلاک، 5 اہلکار شہید، مفرور طالبان کمانڈر عدنان رشید گرفتار۔ ناظرین، شامل کرتے ہیں سلیم صافی کا تحریر کردہ مقالہ جس کا عنوان ہے تقسیم افغانستان کا خدشہ، حقیقت یا فسانہ۔ سلیم صافی تحریر کرتے ہیں کہ نہ جانے بعض دانشوروں کو افغانستان ملک کم اور شیشے کا گلاس زیادہ کیوں نظر آتا ہے، وہاں سیاسی عسکری محاذ پر کوئی معمولی تبدیلی آ جاتی ہے اور یہاں یہ لوگ تقسیم افغانستان کے خدشات ظاہر کرنے لگ جاتے ہیں۔ اس بھیانک خواب کو دیکھنے والوں کی تعداد سب سے زیادہ ان دو ملکوں میں پائی جاتی ہے جو سب سے زیادہ افغانستان سے متعلق ہیں اور جہاں افغانستان کا تذکرہ دنیا کے کسی بھی ملک سے زیادہ ہوتا ہے، یعنی امریکہ اور پاکستان۔ مزید تحریر کرتے ہیں کہ جہاں امریکہ کے بعض دانشور تقسیم افغانستان کے خدشات ظاہر کرنے لگے ہیں، وہاں پاکستانی میڈیا میں بھی ان کی بنیاد پر تجزیے ہونے لگے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ لوگ بھی مغربی دانشوروں کی طرح مخصوص عینک لگا کر افغانستان کو دیکھتے ہیں۔ کالم نگار مزید لکھتے ہیں کہ خطے کے دیگر ممالک کی بنسبت لسانی بنیادوں پر افغانستان کی تقسیم کا امکان سب سے کم بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ سلیم صافی لکھتے ہیں کہ جغرافیائی حوالے سے دیکھا جائے تو بھی افغانستان کے اندر لسانی قومیتوں کی تقسیم اس طرح ہوئی ہے کہ افغانستان کی تقسیم ان بنیادوں پر ناممکن نظر آتی ہے۔ ناظرین، شامل کرتے ہیں روزنامہ دنیا میں شائع کردہ اہم سرخیوں کو۔ صہیونی فوج کی بربریت کا 8th روز، مزید 10 فلسطینی شہید، حماس کے حملے میں 1 یہودی ہلاک۔ مشرف کو بھیج دے مشاورتی اجلاس میں اکثریت کی رائے۔ ترابلس ایئرپورٹ پر حملے کے بعد مصراتہ کا ہوائی اڈہ بھی بند، لیبیا نے عالمی مدد کی اپیل کر دی۔ یہاں پر ہم علامہ ابتسام الہی ظہیر کے تحریر کردہ مقالہ کو لے کر آگے بڑھتے ہیں جس کا عنوان ہے فتنہ یہود۔ علامہ ابتسام الہی لکھتے ہیں کہ گزشتہ چند دنوں سے دنیا بھر میں غزہ کے فلسطینیوں پر اسرائیلی مظالم کے حوالے سے سیمینار، کانفرنسوں، جلسوں اور بیانات کا سلسلہ جاری ہے۔ ملی یکجہتی کونسل نے 18 جولائی کو ملک گیر احتجاج کی کال دی۔ مزید لکھتے ہیں کہ یہودی آج جس طرح مسلمانوں کی نسل کشی کرنے میں مصروف ہیں، اس کی مثال ماضی قریب میں صرف برما میں ملتی ہے کہ ان دو مقامات پر نہ تو صنف کا خیال رکھا جاتا ہے اور نہ عمر کا، صرف مذہبی تعصب اور نفرت کی بنیاد، انسانوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح ذبح کیا جا رہا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ یہودیوں کا یہ طرز عمل ان کی اسلام دشمنی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ آخر میں مقالہ نگار تحریر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانے والے اور انبیاء اور علماء حق کو شہید کرنے والے یہودی اگر غزہ میں مسلمانوں کو اذیتیں اور تکلیفیں دے رہے ہیں تو یہ ان کی خصلت اور فطرت کے عین مطابق ہے۔ یہودی تو اپنی تاریخ دہرا رہے ہیں، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ بیت المقدس کو پنجہ یہود سے آزاد کرانے کے لیے مسلمان اپنی تاریخ دہراتے ہیں یا نہیں۔ آخر میں شامل کرتے ہیں روزنامہ نوائے وقت کی اہم سرخیوں کو۔ باجوڑ ایجنسی میں ممکنہ آپریشن، سرحد پر واقع دیہات سے لوگوں کی نقل مکانی شروع۔ پرائیویٹ آپریٹرز کو 15,000 حجاج کا کوٹا، کل عدم میرٹ پر تقسیم کیا جائے ہائی کورٹ۔ شامل کرتے ہیں روزنامہ نوائے وقت میں شائع کردہ اداریہ جس کا عنوان ہے برطانیہ مسئلہ کشمیر پر اقوام متحدہ میں قرارداد لائے۔ اداریے کے ذیل میں تحریر ہے کہ 15 برطانوی ارکان پارلیمنٹ نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون سے کشمیر پر خصوصی نمائندہ مقرر کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے اس کے لیے اقوام متحدہ کے سابق سیکرٹری جنرل کوفی انان اور جنوبی افریقہ کے سابق صدر بشپ ڈیمل کا نام تجویز کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ مسئلہ کشمیر حل کرانے کے لیے ثالثی کا کردار ادا کریں۔ مزید تحریر ہے کہ مسئلہ کشمیر برطانیہ کا اپنا پیدا کردہ ہے۔ آخر میں لکھا گیا ہے کہ 5 جنوری 1949 کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے قراردادوں کے ذریعے اس تصویب کے پورے لائحہ عمل کا اعلان کیا تھا. اس قرارداد کی پہلی شق یہ تھی کہ ریاست جموں کشمیر کے بھارت یا پاکستان سے الحاق آزادانہ اور غیر جانبدارانہ رائے شماری کے جمہوری طریقے سے طے پائے گا. برطانوی ارکان پارلیمنٹ صرف اس قرارداد پر عمل درآمد کروائیں اور کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت لے کر دیں. اگر برطانوی ارکان یا پارلیمنٹ اس مشن میں کامیاب ہوتے ہیں تو خطے میں امن بھی قائم ہوگا. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی, اپنی میزبان رباب ظافر کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
بہت شکریہ رباب آپ کا. ناظرین اب باری ہے کارٹونوں کی, تو آئیے مل کر دیکھتے ہیں.